آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة.
ایک آن در البتہ تاریخ اور سال کی چند قانون دی اسکرین تاریخ ہم سے تاریخ 28 کو خراب آتی ہے. بیت اطار السلام کے وارث کے حضور وقت کے امام کے حضور اس موقع پر تسلیت کے پیغام رس کرنے کے لیے اور ان سے اظہار وفاداری کے بیان کے لیے ایک بار پھر درود بھیجا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں بہت سارے ایسے جذبات قرار دیے ہیں جن کے ذریعے سے اس کی زندگی گزرے. اس دنیا کے اندر جو ذمہ داریاں اس نے انجام دینی ہیں ان ذمہ داریوں کو انجام دے سکے. ان جذبات میں سے ایک جذبہ یہ ہے کہ انسان بعض اور موجودات کے ساتھ خصوصی انسانوں کے ساتھ ایک تعلق میں آتا ہے, ایک خاص تعلق جس میں انسان اپنا سب کچھ اس وجود کو قربان کرنا چاہتا ہے. ہم اس کو کبھی محبت کا رابطہ بیان کرتے ہیں, کبھی اس کو ہم مودت کہتے ہیں, کبھی اگر خدا متعال کے سامنے ہو تو اس کو بندگی تعبیر کرتے ہیں. کیسے تعلق ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ اس حضور کو فرمان کر دے, اس کا مطیع ہو جائے, اس کا فرما بردار ہو جائے, جو وہ کہے اسے قبول کرے, اور شاید اس اطاعت سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند ناپسند پر اپنا وجود قربان کر دے. جو وہ پسند کرے وہی پسند کرے, اور جو وہ ناپسند کرے یہ ناپسند کرے. خدا متعال نے انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ایسی ایک محبت ہمارے دلوں میں اہل بیت کے لیے قرار دی. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار السلام کے ساتھ اس تعلق میں قرار دیا. خدا متعال کی دیوی اس نے ہم کو شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجا محمد علی محمد. کیوں انسان اس قسم کے رابطے میں آتا ہے؟ تم کسی کے اوپر سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے, اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی جسمانی تعلق ہوتا ہے, کوئی خونی کوئی وجود کا تعلق ہوتا ہے, تو ایک ماں اپنی اولاد کے اوپر سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے اور اس احسان کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے اور اس احسان کو قبول کرتے ہوئے کہ اپنا سب کچھ قربان کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والی ہستی میں کوئی ایسا کمال ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ خود بخود سر جھکا رہتا ہے. کچھ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ خدا متعال نے تینوں معاملات میں ہمیں اہل بیت سے متصل کر دیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری تینت سے خلق ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم ظاہری طور پر شاید 1400 سال کے فاصلے پر ہوں, لیکن اپنے وجود میں اپنی حقیقت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی تینت سے خلق ہیں. ایسا ممکن ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاقے سے دور ہو, ان کے زمانے سے دور ہو, ان کی زبان سے بھی دور ہو, جس طرح سے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں کہ مثلاً اگر سید الشہداء کربلا میں تشریف فرمائیں تو ہم ممکن اپنے ممالک کے اندر ہیں, زمانے سے بھی دور ہیں, زبان سے بھی دور ہیں, ان کی زبان ہمیں زبان نہیں آتی, ان کی جگہ سے بھی دور ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا وجود ان کے وجود سے جڑا ہوا ہے. اور اس کی سادہ سی نشانی یہ ہے کہ کبھی بھی عاشور کے موقع پر اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں اور دل سے سمجھ میں آتا ہے کہ آج عاشور کا دن, آج نو کا دن. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ میں نے خود اپنے استاد سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ عصر جمعہ, جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اور میں نے اس کو بہت زیادہ نوٹ کیا کہ تقریباً سب کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو ان سے معلوم کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وجود امام وقت سے منسوب ہے. درود بھیجا محمد علیہ وسلم. اور بالاخص دن کے اوقات میں عصر کا وقت, عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت, یہ امام وقت سے منسوب ہے. بس پورا دن ان سے منسوب ہے اور خاص کر وہ وقت وہ امام کے نام سے منسوب ہے. اور یہاں پہ متعرضتاً عرض کروں آپ کی خدمت میں جملہ متعرضہ کہ اگر آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ امام وقت سے توسل کریں, اس کا بہترین وقت یہ وقت ہے, بہترین وقت یہ وقت ہے. اور ان عمل میں سے ایک عمل کے جو اس موقع پر انجام دینا امام سے توسل کرنے میں انتہائی مفید ہوگا, وہ نماز جو جمکرام کے مقام پہ پڑھی جاتی ہے. آپ یقین جمکرام تشریف لگے ہوں گے, قوم میں مسجد جمکرام موجود ہے, مسجد جمکرام میں پڑھنے کے لیے ایک نماز ہے امام کے نام سے منسوب نماز ہے جس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین سورت پڑھا جاتا ہے. یہ نماز بہترین نماز ہے جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک پڑھنے کے لیے اگر کوئی امام وقت سے توسل کرنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے اسی وقت کے لیے دعائے سماعت بہت مشہور ہے, یہ بھی مکاتب جنن کے اندر موجود ہے. دعائے سماعت اگر وہ دعا پڑھیں تو وہ بھی توسل کے لیے انتہائی بہترین دعا ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس وقت دل پریشان ہوتا ہے, اس وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو انہوں نے ایک روایت پڑھی اور اس روایت کا خلاصہ یہ تھا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں, جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ہماری خوشی پہ خوش ہوں گے, ہمارے غم پہ مغموم ہوں گے. تو جب کبھی روایت کی تعبیر اس طرح سے کی کہ جب کبھی تمہارے امام کا دل خوش ہوگا تمہارے دل خود بہت خوش ہوگا. روایت کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں ایسا ہوتا ہے, کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچانک کوئی خوشی آتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کیوں آ رہی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک کوئی غم آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ غم کا سبب کیا ہے. امام نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں یہ امر ہو تو یہ امر امام سے توسل کی وجہ سے, جب وہ خوش ہوں گے تمہارا دل بھی خوش ہوگا, اور جب وہ غمگین ہوں گے تمہارا دل بھی غمگین ہوگا. اور ہمارا وجود ان کے وجود سے جڑا ہوا ہے, اور یہ رابطہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ جب وہ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے, جب وہ غمگین ہوں گے تو ہم پر بھی غم تاری ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ ان کے کمالات کے سامنے سر جھکانا, کہ ہم نے پہچان لیا کسی حد تک اپنی بہت محدود مختصر حد تک کہ جو کمالات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہیں وہ کمالات دنیا کے اندر کہیں ہونا ناممکن ہے. خود مولانا امین المومنین نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ينحدر حمل السیل ولا يرقى الی الطائر, وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں, طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مان سکتا. خود امین المومنین بیان فرماتے ہیں, اور ہم نے اپنے محدود علم کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیا کہ پوری دنیا مجبور ہے ان کے کمالات کے سامنے سر جھکا, لہٰذا باہر جا کر کچھ بھی کہنے والا مجبور ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سر جھکا. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض دشمن ایسے ہوتے تھے جو امام کے سامنے عمدن اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہتے تھے, لیکن خدا ان کو بھی مجبور کرتا تھا. لہٰذا ایک موقع پر ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ مولا چلے سرکار تشریف فرما ہوئے دور پہ جانا, ایک اثر آدمی تھی اور ان لوگوں میں سے جس کو فقہا شمار کیا جاتا ہے, فقی شمار کیا جاتا ہے ہمارے دوسرے خطے میں, ان میں سے ایک وہاں پہ موجود تھا, اور اس نے جب اثر دیکھا امام کے ہاتھ میں تو کہا کہ آپ کا سن اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ کے جسم میں کمزوری نہیں ہے کہ آپ کو اثر دینے پڑے, آپ نے اثر کیوں دی؟ امام نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا, ہمارا سن اتنا نہیں ہے اور نہ ہمارے جسم میں کمزوری ہے, لیکن یہ اثر اللہ کے رسول کی اثر ہے, یہ اثر رسول اللہ کے اثر, اور اس کو ہم نے تبرکن ہاتھ میں لیا. تو جیسے یہ شخص سنتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اثر کا بوسہ لے لوں, اللہ کے رسول نے ان کا تبرک ہے میں اس کا بوسہ لے لوں, امام فرماتے ہیں ہاں بوسہ لے لوں. وہ بوسہ لے کے جانے لگتا ہے اور امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کو پتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے, لیکن یہ لکڑی اور لاٹھی کو بسا لے گا اور ہمارے سامنے سر نہیں جھکا.
محمد و آل محمد بلند السلام.
انہوں نے کمالات کی دنیا کو کہیں اور پہنچا دیا, انسان سامنے سر جھکانے میں مجبور ہو گیا. ایک روایت کے اندر اسی طرح ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس نے کچھ جملات اپنے بارے میں کہے, اور جس کے بعد ضروری ہوا کہ امام اس کی تنبیہ فرماتے, امام اس کی سرزنش کرتے. لہٰذا امام نے اس سے کہا کہ تمہاری ذہن میں انسان کا کمال کیا ہے, کس چیز کو تم کمال تعبیر کرتے ہو, جو تم سمجھتے ہو کہ انسان کے اندر بہت بڑی کوئی خاصیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اس نے اپنی دانش میں بہت بڑی بات کہی, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بھی وہ بات بڑی بات ہے. اس نے کہا کہ انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ جب اللہ اس کو نصیب کرے تو وہ خدا کا شکر کرے, اور جب نصیب نہ کرے تو انسان اس پہ صبر کرے. اور یہ بات اچھی بات ہے کہ اگر انسان کو خدا نصیب کرے تو وہ شکر کرے، اور اگر نصیب نہ کرے تو وہ صبر کرے. امام نے سنا، بات اچھی بات ہے لیکن کس کے مقابلے میں؟ امام کے مقابلے میں. امام نے سنا اور امام نے فرمایا کہ اے بلخی، اس کا نام تو بلخی تھا، کہا کہ اے بلخی مدینہ کے کتے بھی ایسے ہیں. امام نے فرمایا مدینہ کے کتے بھی ایسے ہیں، اگر کتے کا مالک اس کو کچھ دیتا ہے تو اس کے پاؤں میں لوٹتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو کتا ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. تو تو نے جو اپنی دانش میں بڑی فضیلت بیان کی، وہ تو وہ عادت ہے جو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو یہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ فرمائیں جو فضیلت کیا. امام نے فرمایا ہماری فضیلت یہ ہے کہ جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا تو شکر کرتے ہیں، اور جب وہ دیتا ہے تو بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. درود بن محمد علیہ وسلم. یعنی نظریے کی زندگی سے لے کر عمل کی زندگی تک کوئی ان کے اس کمالات کے سامنے گفتگو ہی نہیں، یا خود بخود انسان مجبور ہوئے کہ ان کے سامنے چل چکا. یادہ امیر شام کا جملہ مشہور ہے کہ جب مولا شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے کہا کہ اب ایسا دشمن نہیں نصیب ہوگا، ایسا دشمن نہیں ہے. تو وہ جو سخت ترین دشمن تھا وہ امام کے وجود کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میرے وجود دنیا سے اب ظاہری طور پر رخصت ہوا ہے، ایسا یقین ہمیں نصیب نہیں. یہ ایک کمالات. اس کے بعد تیسری وجہ جو میں نے عرض کیا، انسان کے دل میں کسی کے اوپر قربان ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے کہا وہ وجود سے متاثر ہو، جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر قربان ہوتی ہے تو بچہ اس کا وجود ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ہمیں قرآن مطالعہ نے اہل بیت اقرار علیہ السلام کی دینت سے متاثر قرار دے دیا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے کمالات کو احساس کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس محبوب عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اجداد کی تربیت کے نتیجے میں ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مختصر سے کمالات کو جو ہمارے ذہن میں آ سکے ان کی بے انتہا کمالات میں سے ہلکا سامنے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد متصل ہو گئے کہ ہاں ہم نے اہل بیت کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور ان کے اوپر قربان ہو جانا چاہیے. اور تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ احسانات ہیں جو وہ مسلسل ہم پر کیے دے رہے ہیں، بار بار احسانات کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے جو ان کے احسانات سے باہر نکل سکتے ہیں؟ بچپن سے لے کر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ اگر کبھی ہم کسی مصیبت میں پڑے، اگر کبھی ہم کسی مشکل میں پڑے اور ہم نے ان کو پکارا تو ان کے احسانات کو دیکھا. انسان ہمیشہ احسانات کو دیکھا. انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو اس سے محبت کرے اس کی محبت میں خود بخود مبتلا ہوتا ہے، خود بخود مبتلا ہوتا ہے. اچھا آپ تصور یہ کیجیے گا کہ ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چاہتے ہیں اس کے اسباب کیا ہوئے؟ میں نے عرض کیا وجود سے تعلق ہے، ان کے کمالات کے سامنے تسلیم ہیں، ان کے احسانات اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور ایک آخری وجہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو محبت ہمیں دی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا. ایک انتہائی نفیس روایت ہمارے پاس موجود ہے، کوئی مولا آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بن محمد علیہ وسلم، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا امامت کیا ہے، امام کون ہے؟ یعنی اس نے سوال کرنا چاہا کہ امامت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ راز کیا راز ہے، آپ بیان فرمائیں کہ امامت کیا ہے اور امام کون ہے. تو امام نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا الامام کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے، امام مہربان باپ کی طرح. اور ہم جانتے ہیں کہ کیا باپ کسی بچے کا خیال کرے گا جو امام اپنی اولاد کا کرتا ہے. یعنی اور اس کی نشانیوں کو ہم اپنی زندگی میں اتنا دیکھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ والا آپ کے کرم میں آپ کے بچے. کہ اگر انسان دنیا کی کسی بھی چیز سے مقایسہ کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی رعیت کے اوپر اتنی توجہ دے سکے جو ان کے لطف و عنایات ہمارے اوپر آ رہے ہو؟ اور انسان جب ان کی زندگی کے اوپر توجہ دیتا ہے، ان کے حالات پہ دیکھتا ہے، کس طرح اپنے ماننے والوں کے لیے سختیاں چھیڑ دیتے، کس طرح اپنے ماننے والوں کے لیے زندگیوں کو آسان کرتے تھے، اپنی زندگی کو سختی میں ڈال کر، چاہے وہ دنیا کی ظاہری زندگی. ہمارے پاس ایک نفیس روایت موجود ہے اور اس روایت میں ایک پہلو ہے قربانی کا، ایثار کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم شان طاقت کے سامنے کہ ایک موقع پر بی بی سلام اللہ علیہا درود اب اس بہن کو کسی اور طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن خدا ایک امتحان دے رہا ہے, خدا ایک امتحان دینا چاہتا ہے کہ آپ ملک سعید الشہدا اگر ایک جملہ ارشاد فرماتے تو کیا کائنات میں خدا نہیں جانا تھا کربلا, تو لیکن ایک امتحان تھا. مولانا تشریف لاتے ایک موقع پر بی بی کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ایک خواہش کرو جو میں دنیا سے تمہاری پوری کروں. بی بی فرما کے مجھے انار کی خواہش ہے. مولانا جاتے ہیں ایک باغ کے اندر کام کرتے ہیں. اب یہ سارا معاملہ بتا رہا ہے کہ جنت سے لانے کی بات نہیں, یہ دنیا کی بات ہے. امام تشریف لے جاتے ہیں باغ کے اندر, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, نہیں معلوم کتنے گھنٹے کام کرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں, بازار سے انار خریدتے ہیں. انار خریدنے کے بعد راستے میں لا رہے ہوتے ہیں, گویا نہیں معلوم یا صرف ہمارے یہاں سے یا سلمان فارسی یا ابو ذر جو انتہائی نزدیک آئزا ہے دوست ہے اصحاب ہے, ان میں سے کوئی ایک سامنے آتا ہے اور ہمارا اس کی شکل دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ تم بھوکے ہو, تم بھوکے. کہتا ہے کہ مولا ایسا ہی امام فرماتے ہیں کہ یہ انار تم دے, اور وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ مولا میں نہیں دے سکتا, مجھے معاف کرنا, میں بھوک پہ کھانے ہوں. امام فرماتے ہیں تمہیں ہماری محبت کا واسطہ انار دے, انار دے دیتے ہیں. گھر تشریف لاتے ہیں اور بیوی دیکھتی ہے کہ امی بولی خالی آپ کچھ نہیں, کیا ہوا؟ فرما میں نے کام کیا, انار خریدے اور وہ انار ایک بھوکا نظر آیا اس کو دے دیا اور بیوی خوش ہوتی. یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کے سامنے جنت کم ہے, جنت کم ہے, لیکن جب قربانی والی سال پر آتے ہیں تو اس طرح ہی سال کرتے ہیں. یہ ان کی داستان, اپنے ماننے والوں پر اتنا احسان, اپنے ماننے والوں کے لیے اتنا قربانی. ذرا ایک لمحے کو سوچے گا ہم ہیں کون, ان کے ذریعے خادم ہیں, ان کے نوکر بھی نہیں ہیں, جو ان کے نوکر ہیں ان کا مقام پتہ نہیں آسمانوں کے اوپر ہے, ہم کون ہیں؟ اور اس کے بعد میرے مولا جب کربلا کی زمین تک پہنچتے ہیں تو بنی اثر سے کہتے ہیں میرے چاہنے والے آئے نہیں, ان کے کھانا پانی کا خیال کر. شرم آتی ہے انسان کہ مولا آپ کون ہیں, آپ کے نوکروں میں بھی نہیں ہیں, آپ کے خادموں میں بھی نہیں ہیں, اور آپ جب کربلا کی زمین پر پہنچے تو بنی اثر سے کہیں کہ میرے چاہنے والے یہاں آنے والے ہیں, وہ بھوکے نہ رہیں, وہ پیاسے نہ رہیں. اور چونکہ آج قربانی کا دن ہے, آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم کا دن ہے, اور آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. لہٰذا بس ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا اور میں اس واقعے کو عرض کر کے اپنے اندر ہمت حاصل کرتا ہوں. ایک صاحب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کربلا تشریف لے گئے تھے, وہاں سے باہر آ رہے تھے زیارت گاہ سے, تو دیکھا کہ ایک بوڑھی سی خاتون شاید پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق ہوں گے, وہ وہاں پہ کھڑی تھی. انہوں نے اسی طرح اپنی زبان میں کہا کہ میرے لیے خط لکھ دو, مجھے گھر بھیجنا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے, اس بار آپ کل آئیے گا تو میں آپ کو خط لکھ کر دوں گا. تو وہ بوڑھی عورت اہل بیت کی چاہنے والی اگلے دن آتی ہیں, اور یہ صاحب جو تھے یہ بہت بڑے حکومتی عہدے کے اوپر تھے پاکستان کی طرف سے, وہاں پر سفارتخانے میں, تو یہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں. وہ بوڑھی آتی ہیں, ان کے لیے خط لکھ کے دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے خط لکھا ان کے لیے اور خط ان کو تھما دیا. انہوں نے خط لیا اور خط سے یہ پتا چلا کہ یہ کافی مدت سے زیارت گاہ پر ہیں, کربلا کی زیارت پر. تو انہوں نے پوچھا کہ اماں آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا, ایک عدد بتایا جو میرے ذہن سے نکل گیا, خود میں نے ان سے سنا تھا, نہیں معلوم 22 سال یا 24 سال ایسا کوئی عدد تھا, 20 سال سے اوپر تھا. کہا کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں, آپ کا کوئی بیٹا, کوئی شوہر, بھائی, کوئی ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا کوئی رشتے دار, کوئی نزدیکی ساتھ نہیں ہے, میں اکیلی رہتی ہوں. ان کو بہت تعجب ہوا کہ ایک بوڑھی عورت اتنی عمر کے اندر بغیر کسی کے ہوئے کس طریقے سے یہاں پر ہے. تو پوچھا کہ اما جی کون آپ کا خیر, آپ کیسے یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں, سوتی کہاں پر ہیں؟ کوئی کمائی بھی نہیں ہے آپ کا, کوئی کمائی نہیں ہے, سوتی کہاں پر ہے؟ بتانے لگی کہ جب زیارت گاہ کا دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے رات کو, تو میں دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں, اور یہ جو دروازہ کھولنے والا ہے جب کھولتا تو میں اندر چلی جاتی ہوں, میں زیارت گاہ میں شروع کر دیتی ہوں. تو تو کہنے لگے کہ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی، میں نے ان سے ایک جملہ تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اما جی دادی بھی کہاں سے، تو کہنے لگے اس بڑھیا نے سید الشہداء کی واسطے پہ اشارہ کیا اور کہا بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا، خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا۔ تو میں ہزاروں دفعہ سوچا کہ سید الشہداء کے روزے پر چہلوں کے دن کروڑوں لوگ آنے لگے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھوکا رہا ہے کبھی، کیا ان میں سے کوئی پیاسا رہا ہے؟ سید الشہداء نے سب کی بھوک و پیاس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اگر اس مظلوم خاندان کے اوپر کوئی توجہ دے تو یہ سیدہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر زور نہ دیتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، جس گھر کے اوپر اللہ کا نبی کھڑے ہو کر 6 مہینے تک سلام کرتا رہا، اس نبی کی آج آنکھ بند ہوئی ہے، کل دروازے پہ حملہ ہوگا۔ قوم کیسی ستمکار قوم ہے، آیا تسکیت ایسے دی جاتی ہے؟ نہیں معلوم اس قوم کے اندر یہ ستم کہاں سے آیا ہے کہ ایک موقع پر حسین کی یتیم بچی کو تماچے لگا کے تسلیت دی ہے اور اللہ کی نبی کی صاحب رانی کو گھر گرا کر تسلیت دی ہے، اور یہ سیدہ کا گھر آنا ہے۔ عزیز و آج امام مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ سیدہ کا گھرانہ عجیب گھرانہ ہے، اور میں کہوں گا بی بی زینب کبری پر سلام، یہ بہن کون سی بہن ہے؟ یہ وہ بہن ہے جس نے ایک دفعہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا ہے اور ایک دفعہ طلحہ زینبی پر حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، یہ گھرانہ عجیب گھرانہ ہے، اور بی بی زینب کی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس کے ایک بھائی کے لاشے کے اوپر تیر برسائے گئے ہیں اور دوسرے بھائی کا لاشا پامال ہو گیا ہے۔ وہ ایک موقع ہے امام حسن بن مسلم امام حسین کو بی بی زینب کو روتا دیکھتے ہیں، دونوں کو اپنے پاس بڑھاتے ہیں، کہتے اور ہمارا لاشا اٹھے گا اس پر تیر برسیں گے، لیکن اے حسین تیرا لاشا پاپال ہوگا، تیرا لاشا پہ نور قبر پڑا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، بی بی زینب جنازے سے تیر نکال رہی تھی، یہ مظلومیت تھی، لیکن ایک موقع آیا زینب نے اپنے ایک اور بھائی کا لاشا دیکھا، اثر سے اٹھا ہوئی
Ooh. Sen تو تابوت پہ
Come on.